ایک بار پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنا آگے ہو سکے آ جائیں, اور بھی باہر بہت سے لوگ کھڑے ہیں, جیسے میں نے ابھی اعلان کیا کہ باہر کھڑا ہونا ممنوع ہے. ان میں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بہت ساری جگہ ہے, برائے مہربانی اور آگے آ جائیں جتنا ہو سکے آگے.
درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. محمد وآل محمد تر. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الرحمن الرحیم, مالک اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو خاص قوانین, خاص نظمت کے تحت خلق فرمایا ہے. کچھ قوانین ایسے ہیں جو ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے بہت واضح ہیں. مثلا میں اور آپ ہر روز صبح سورج کو طلوع ہوتا دیکھتے ہیں, پھر خاص وقت کے بعد سورج غروب ہوتا ہے, اور یہ قانون اتنا شدید ہے کہ اگر آج سے مثلا 100,000 سال پہلے سورج آج کے دن کسی وقت طلوع ہوا تو اپنے قانون کے تناسب سے 100,000 سال کے بعد بھی اسی ترتیب سے سورج دائم جاری و ساری رہے گا. اس قانون میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اسی طرح بہت سارے مادی قوانین ہیں جو میں اور آپ پہچانتے ہیں, اور انہی قوانین کی روشنی میں ہمارے پاس علوم ہیں جو مختلف یونیورسٹیز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے ہم اور آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ میں اور آپ ان قوانین کو سمجھتے ہیں، ان قوانین کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، ان پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات مانوی دنیا کی آتی ہے، خدا نے متعال کے غیر مادی قوانین کی بات آتی ہے، تو نہیں معلوم کیوں ایسا ہے کہ ان قوانین سے میں اور آپ کافی حد تک غافل رہ جاتے ہیں، اور ہم رہیں یا نہ رہیں کم از کم انسانیت ان قوانین سے غافل رہ جاتی ہے. یعنی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک امام کی نصرت ہونی تھی، ایک نبی کی نصرت کرنی تھی، لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ اگر نصرت کریں گے تو اثر کیا ہوگا، نصرت نہیں کریں گے تو اثر کیا ہوگا. لیکن نہیں معلوم کیوں جب عین وہ موقع ہوتا ہے کہ جب نصرت کی جائے، اپنی زندگیوں کو اس ہدف کے لیے پیش کیا جائے، اس موقع کے اوپر کچھ انسان اس کام کو انجام دیتے ہیں اور بہت سارے انسان اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں. ہم نے عرض کیا کہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کشتی میں بیٹھنے والے لوگ انتہائی کم تھے، اور جو کشتی کے باہر رہ گئے، غرق ہو گئے، ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والے بہت کم تھے، اور جو ان کی مخالفت میں تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. اسی طریقے سے قرآن کریم نے مختلف مناظر کو میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، پیچھے ان کی قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی. کم تھے وہ لوگ جو روک رہے تھے، اور کثیر تھے وہ لوگ کہ جو تسلیم ہو گئے. اور انتہائی مثال ہمارے سامنے سید الشہداء کی میدان کربلا کی. انتہائی کم تھے وہ لوگ کہ جو سید الشہداء کے ساتھ چلے، اور کثیر تھے وہ لوگ جو یا لا تعلق رہ گئے، انہوں نے کسی تعلق کا اظہار نہیں کیا، یا نعوذ باللہ لشکر یزید سے ملحق ہو گئے. ہم نے عرض کیا یہ سب کا سب اتفاقی نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نے متعال نے مادی دنیا کو بغیر قانون کے خلق نہیں کیا، وہاں پر قانون نافذ کر دیے جن کو ہم مختلف جگہوں پر استعمال کر رہے ہیں، تو یقیناً خدا نے متعال نے یہاں پر بھی کوئی قانون رکھے ہوں گے. ان قوانین کے تحت کچھ لوگ ساتھ دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس نصرت حق سے محروم رہ جاتے ہیں. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ کے جو اس عنوان کے تحت گفتگو کر رہے ہیں، نصرت امام کے تقاضے سیرت ائمہ کی روشنی میں، ہمیں یہ پتہ چلے کہ اصل قانون کہاں پر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بظاہر ساتھ رہنے والے، ساتھ دینے والے یہ افراد جب اس مارکے میں مبتلا ہوں جس میں گزشتہ قومیں مبتلا ہوئی تھیں، تو عین وقت پر پتا چلے کہ ہم اہلیت نہیں رکھتے، نعوذ باللہ تعالی. جیسے کہ پہلے ایسا ہوا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. کیا قانون ہے، حقیقت کیا ہے، اس کا ہم نے کل مختصر سرویان عرض کیا آپ کی خدمت میں، کچھ اس کو دہراتے ہوئے اور اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. شاید اس کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور یہ جو ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، شاید اس کا بیان بھی یہیں پر ہے. اگر میں اور آپ کسی چیز کے بارے میں اچھی طرح علم حاصل کر لیں، اس چیز سے صحیح استفادہ کرنا ممکن ہے. اور اگر علم نہ ہو تو پھر شاید ہم ضائع کر دیں. یہ کیمراز آپ کے سامنے ہیں، اکوپمنٹ مختلف یہاں پر موجود ہیں آپ کے سامنے. جو شخص ان اشیاء کو جانتا ہوگا بہترین استفادہ کرے گا، جو بہترین کام اس سے لینا ہوگا وہ لے لے گا، اور جو نہیں جانتا ہوگا وہ شاید اپنی دانش میں استفادہ کر رہا ہوگا لیکن در حقیقت چیز کو تباہ و برباد کر رہا ہوگا. اگر ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی یہ چیزیں ایسی ہیں تو خود انسان کے بارے میں کیا خیال ہے، خود انسان کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ انسان جس کو بنانے کے بعد خداوند متعال نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، پاک و پاکیزہ ہے وہ حضرات کہ جس نے جو بہترین خلق کرنے والا ہے، یعنی خدا نمتال نے انسانیت کی خلقت کو اپنی بہترین خلقت سے تعبیر کیا، اور یہ پیچیدہ ترین خلقت ہے پروردگار عالم کی. یقیناً مجھے اور آپ کو پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا تاکہ اس مارکے کے اندر میں اور آپ کامیاب ہو سکیں. آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگ دنیا کی ہر مشکل کے بارے میں یہی کرتے ہیں. مثلاً اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے جسم کے اندر فلاں بیماری عارض ہوئی ہے، عقل مند آدمی فوراً یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بیماری کا نظام کیا ہے، کیسے آئی میرے جسم کے اندر. اب اگر یہ بیماری بڑھی تو کیا ہوگا، روکنی ہے تو کیا کرنا ہوگا، اگر یہ بڑھ گئی تو کون کون سا حصہ متاثر ہوگا، اور اگر مجھے روکنا ہے تو اپنی زندگی کے اندر کیا تبدیلی لانی ہوگی. ایک مختصر سی بیماری جس کا زیادہ سے زیادہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری زندگی کے چند سال کم ہوں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. مثلا اگر میری عمر 40 سال ہے اور مجھے اس وقت کوئی بیماری لاحق ہو، اور پاکستان کا اوسط مثلا 65 سال ہو، تو زیادہ سے زیادہ جو مصیبت میرے اوپر طاری ہوگی وہ یہ ہوگی میری زندگی سے 20-25 سال کم ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اور اگر خدا نہ کرے میں نصرت امام میں ناکام رہ گیا، پھر 25 سال کی کوئی قیمت نہیں ہے، پھر ابدی زندگی خطرے کے اندر ہے، ابدی زندگی خطرے میں. تو جو خطرہ ہے وہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا تم بیماریوں کے بارے میں سوچتے ہو اس سے 1000 گنا زیادہ اس مشکل کے بارے میں سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو مبتلا ہو جاؤ. میں بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اگر یہاں پر خدا نہ کرے کوئی خبر مل جائے کہ ایک بیماری ہے جو اس علاقے کے اندر پھیل گئی ہے، کیسے میں اور آپ احتیاط کر رہے ہوں گے؟ ممکن ہے اس کے لیے ویکسینیشن کر رہے ہوں، ممکن ہے اس سے بچنے کے 10 طریقوں کو اپنا رہے ہوں. ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن کریم کے بیان کے مطابق ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ لوگ اپنے امتحان میں کامیاب نہیں ہو رہے. وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم میرے بندے ہیں کہ جو شاکر. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے اور خسارے میں. اور سید الشہداء کا وہ عظیم الشان جملہ کہ اذا محسو بالبلا قل الدیانون، پورا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سید الشہداء کی ذات بابرکت کے اوپر درود بھیجے محمد و آل محمد. سید الشہداء کے جملات انتہائی قیمتی ہیں، تمام معصومین علیہ السلام کے جملات انتہائی قیمتی ہیں، لیکن سید الشہداء نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس پر خاص توجہ فرمائیے. آپ اپنا کچھ وقت ایسا نکالیے انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا کسی کتاب کے ذریعے سے، جو کچھ سید الشہداء نے فرمایا ہے ایک ایک جملے کو پڑھ لیجیے. میں اور میرے جیسے بولنے والے کچھ بھی کر لیں گے وہ سب کچھ نہیں کہہ پائیں گے جو سید الشہداء نے کہا. کبھی موضوع کی مناسبت سے کوئی 2-4 جملے آ گئے تو میں نے اور آپ نے کہہ دیا، ورنہ آپ محروم رہ جائیں گے. آپ کوئی کتاب ایسی دیجئے، خطبات امام حسین کے اوپر بہت ساری کتابیں تحریر کی گئی ہیں، کوئی کتاب دے دیجئے، خود اردو میں اسی نام سے ایک کتاب موجود ہے، لیجئے مطالعہ کیجئے، ایک ایک جملہ پڑھیے. اور جو جملات خاص کر سید الشہداء نے عاشور کے دن بیان فرمائے، عظمت کے جملات. فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. حقیقت، آفاقی حقیقت سید الشہداء بیان فرما رہے ہیں، اور گویا یہ بتا رہے ہیں جو تمہارے سامنے قرآن کریم کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، وہ گھاٹا کون سا گھاٹا ہے، خطرہ کون سا خطرہ ہے. فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہو گئے، لوگ دنیا کے غلام ہیں. وہ دین لائق علی السنتہم، اور دین ایک ایسا لوتھڑا ہے جو ان کی زبان کے اوپر گھومتا رہتا ہے. ویسے تو بہت دیندار ہیں، مثال کے طور پر اگر عام زندگی میں کوئی دیکھے تو کہے بہت دیندار ہیں. یہ تو مثال کے طور پر ان تمام اعمال کو انجام دے رہے ہیں جو دین کہہ رہا ہے. سید الشہداء فرمانے دھوکہ نہ کھانا. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا ہے. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جب امتحانوں میں پڑتے ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے جیسا پڑھنے والا اس جملے کو پڑھنے کے بعد یہ سوچے، اگر میں اس وقت دیندار نظر آ رہا ہوں تو سید الشہداء نے فرمایا ہاں دین ان کی زبان پر گھومتا ہے. کب میں ثابت ہوں گا کہ دیندار ہوں؟ جب مشکلات میں پڑھوں اور اپنے دین کے اوپر باقی ہوں، اس وقت پتہ چلے گا کہ میں دیندار ہوں یا نہیں ہوں. آج آپ ازائے سید الشہداء میں تشریف فرما ہے، یہ آپ کی دینداری ہے. ثابت کب ہوگی؟ جس دن آپ مصیبتوں میں پڑھیں اور کہیں ہمیں عذاب پھر بھی کرنی ہے، اس دن ثابت ہوگا ہم اور آپ عزادار. جس دن ہم مصیبتوں میں پڑھیں اور کہیں ہم اب بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مختلف قوموں نے مختلف زمانوں میں یہ امتحان دینے ہیں، اور خود گزشتہ 40-50 سال اس بات کے شاہد ہیں کہ مختلف اہل بیت کے ماننے والی قوموں نے اس امتحان کا مظاہرہ کیا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی اس امتحان سے گزرنا ہوگا. خدا نے بتایا مجھے اور آپ کو سرخوری نصیب کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد. انسان کی حقیقت میں یہ وہ مارکہ ہے، اگر کوئی اس مارکے کو سمجھ جائے بس پھر فلاح کا راستہ ہے، پھر کامیابی کا راستہ ہے. اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ مثال کے طور پر انسان کی زندگی میں مشکل کام کیا ہے، مثلا آپ کسی سے پوچھے بھائی زندگی میں سخت سب سے سخت کام کون سا ہے، ممکن ہے کوئی یہ کہے مثال کے طور پر کہ بھائی پیسہ کمانا بہت مشکل کام ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ کام بہت آسان ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اگر دولت کمانے کی حیثیت ہوتی تو اہل بیت اطہار ہمیں دولت کمانے کی گر بتاتے، انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، نہ اپنی زندگی میں نہ ہمیں دولت کمانے کی طرف ترغیب دلائی کہ تم لوگ دولت کماؤ، اس کے گر ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، ہدایت ہم تمہیں نہیں، یہ نہیں کہا. دنیا میں کوئی بھی کام آپ کہیں وہ بہت آسان ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے. جو سخت ترین کام ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے خدا کی راہ میں آگے بڑھنا ہے. امتحان یہاں پر ہے. انبیاء نے اپنے ماننے والوں کا امتحان اس بات سے نہیں لیا کہ کون دولت زیادہ کما رہا ہے، اہل بیت اپنے ماننے والوں کا امتحان اس بات سے نہیں لیا کہ کون مشہور کتنا ہے، امتحان اس بات سے لیتے تھے کس کو اپنے اوپر کتنا کنٹرول حاصل ہے. یہ انسانیت کی وہ حقیقت ہے جس کو اگر میں اور آپ سمجھ جائیں، سمجھ دیجئے ہماری فلاح و سعادت کا راستہ کھل گیا. اب اس کنٹرول کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس کا تعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے نصرت امام کے ذریعے سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس سے پہلے ایک جملہ عرض کرتا چلوں، آپ جب کبھی بھی کسی مومن کو دیکھیں کہ وہ اہل بیت کی راہ میں کسی میدان جنگ کے اندر کامیابی حاصل کر رہا ہے، فوراً سمجھ جائیے گا پہلے اس نے نفس کی جنگ میں کامیابی حاصل کی ہوگی، پھر وہاں کامیابی حاصل کرے گا. اور اگر وہ اپنے نفس کی جنگ میں کامیابی حاصل نہ کر سکا تو پھر بیرونی میدان جنگ کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا. بس قانون آپ بنا لیجئے، کون سے وہ لوگ تھے جو سید الشہداء کے ساتھ رہ گئے، اور وہ لوگ کون تھے کہ جو سید الشہداء کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. جو نفس کی جنگ میں کامیاب ہو گئے تو وہ سید الشہداء کے ساتھ رہ گئے، اور جو نفس کی جنگ میں ناکام ہو گئے اس سید الشہداء کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. نفس کی جنگ کون سی جنگ ہے؟ میدان جنگ بہت واضح ہے. میدان جنگ میں خوبی ہے کہ اس میں لشکر بہت واضح ہے. آپ کسی میدان جنگ کے اندر کبھی اترے، ایک آپ کا لشکر ہے، ایک مد مقابل کا لشکر ہے. آپ کا لشکر ادھر کھڑا ہے، مد مقابل کا لشکر وہاں کھڑا ہے. آپ کی فتح کے پیرامیٹرز کلیئر ہیں، اس کی فتح کے پیرامیٹرز کلیئر ہیں. آپ نے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ان پیرامیٹرز کو اچیو کرنا ہے، یہ آپ کی فتح ہو جائے گی. نفس کی جنگ اتنی واضح نہیں ہے. نفس کی جنگ مارکہ بہت شدید مارکہ ہے. میدان جنگ کچھ دن کے لیے ہوتا ہے، نفس کی جنگ ساری زندگی کے لیے رہتی ہے. میدان جنگ کے لیے ترتیب ہے اور وقت ہے، نفس کی جنگ میں بے ترتیب ہے، کوئی وقت نہیں ہے، ہمیشہ کی جنگ ہے. کیسی جنگ ہے؟ مثال کے طور پر آپ تشریف فرمائیں، آپ کی زبان سے کوئی بیان جاری ہونے والا ہے، اس بیان کی بہت قیمت ہے، ہاں کہیں تو آپ کو فائدہ ہے، بات غلط ہے، نہ کہیں آپ کو نقصان ہے لیکن بات صحیح ہے، جنگ شروع ہو گئی، بس جنگ شروع. نفس کی جنگ میں ایک میدان نہیں ہے، ہر حصہ انسان کا نفس کی جنگ کا میدان ہے. آپ جو زبان سے بول رہے ہیں یہ میدان جنگ ہے، آپ جو کانوں سے سن رہے ہیں یہ میدان جنگ ہے، آپ جو کچھ لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں یہ بھی نفس کی جنگ کا حصہ ہے. کیوں؟ ان تمام کے ذریعے طے ہوگا کہ باہر کی جنگ میں آپ کس کا ساتھ دیں گے. اگر کوئی لقمہ حرام کھا رہا ہے باہر کی جنگ میں یقیناً یزید کا ساتھ دے گا. کوئی کہے یہ کیسے ثابت ہوا؟ سید الشہداء کا جملہ موجود ہے، اسی لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سید الشہداء کی کلمات کو پڑھیے. سید الشہداء عاشور کے دن ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تم میری بات سن نہیں پاؤ گے چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے. قطعی جملہ، قطعاً سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، فرمایا نہیں سن پاؤ گے چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ہم تو نصرت امام کی بات کر رہے تھے نا، نصرت امام تو بہت بڑا منصب ہے. سید الشہداء فرمانے تم امام کی آواز نہیں سن پاؤ گے اگر تمہارے شکم میں حرام ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ تم حاضر آنکھوں کے سامنے موجود بولتے ہوئے امام کی آواز نہیں سن پاؤ گے اگر شکم میں حرام ہے. تو اگر شکم میں حرام ہوا تو پردہ غیبت میں موجود امام کی آواز کیسے سنو گے؟ قطعاً نہیں سن پاؤ گے. ایک عامل اور ایک ایلیمنٹ کلیئر ہو گیا. اگر کسی نے نصرت امام کرنی ہے اس کو میدان جنگ سے شروع نہیں کرنا ہے، اس کو اپنی شکم کی جنگ سے شروع کرنا ہے، یہاں سے شروع کریں، آپ کے لیے میدان معین ہوتے چلے جائیں گے. مثال کے طور پر آپ اور میں کتنا بےتاب ہوتے ہیں ان باتوں پر اوپر کہ کسی کی معنویت کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا اس کو اپنا مستقبل نظر آ گیا، اس نے خواب میں دیکھا اس کو وہ چیز نظر آ گئی جو دنیا میں بعد میں ہونے والی تھی. آپ اور میں کیوں ایسے نہیں ہیں؟ وہ خواب یقیناً ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جاتا، کوئی نابینا ہوتا وہ بھی دیکھ لیتا. ان آنکھوں سے خواب دیکھنا ہوتا، ان آنکھوں سے اللہ کی بتائی ہوئی حقیقتوں کو دیکھنا ہوتا تو سارے نابینا محروم ہو جانے چاہیے تھے. اصل ایک نابینا ایک علاقے کے اندر ہوا کرتا تھا، اس کی فضیلت یہ تھی کہ وہ استخارہ دیکھتا تھا، قرآن کریم اس کے ہاتھ میں دیتے تھے، استخارہ دیکھتا تھا، قرآن کریم کھولتا تھا، خود نابینا پڑھ بھی نہیں سکتا کہ قرآن کھولا تو سیدھے ہاتھ پر سب سے اوپر جو آئے کریم آئی وہ کون سی آئی ہے. قرآن کریم کھولتا تھا اور بتاتا تھا استخارے کا نتیجہ اچھا ہے یا برا ہے. تم تو نابینا ہو بھائی، نابینا آدمی ہے، اس نے تو آیت پڑھی بھی نہیں ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ قرآن کریم کا استخارہ اچھا ہے یا برا ہے؟ استخارہ 100% صحیح نکلتا تھا. کچھ لوگوں نے ایک دفعہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے ایسے ہی تکے لگاتا رہتا ہے، ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں کتاب نہیں دی، قرآن کریم نہیں دی، ایک اور کتاب پکڑا دی. جیسے ہی ہاتھ میں کتاب دی اس نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. امتحان لینے والے نے کہا کہ نہیں یہ قرآن ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو قرآن نہیں ہے؟ لازم آنکھیں نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں، اس میں نورانیت کچھ بھی نہیں ہے، اس میں نورانیت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ اپنی جسمانی آنکھوں سے معاملہ نہیں دیکھ رہا ہے، یہ کسی اور آنکھ کو استعمال کر رہا ہے. اچھا وہ آنکھیں کیسے کھلتی ہیں؟ اس کی کھلی ہیں، ہماری کیوں نہیں کھلی؟ سوچنے کی بات نہیں بھائی، وہ بھی تو انسان ہی تھا نا، ہم بھی انسان، وہ بھی اہل بیت کا ماننے والا، ہم بھی اہل بیت کے ماننے والے. اس کی وہ باطنی آنکھیں کھل گئیں، ہماری وہ باطنی آنکھیں کیوں نہیں کھل کے دے؟ جبکہ وہ نابینا بھی ہے اور ہم تو آنکھوں والے بھی ہیں. اب آپ کو یہاں پر مجھے اور آپ کو فوراً سوچنا پڑے گا، اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی اور میری آنکھیں کہیں کام کریں یا نہیں کریں، معاملہ کہیں اور سے لینا ہے اس نے. وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں. اب اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں، جہاں کہیں آپ اپنی بے جا خواہشات کا مقابلہ شروع کر دیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے باطنی اعضاء کام کرنا شروع کر دیں گے. اس جگہ سے میرے اور آپ کی یہ تمام ظاہری اعضاء کے پیچھے جو باطنی اعضاء ہیں وہ بھی کام کریں گے. ہم اور آپ بہت آسانی سے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. مثلا ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ظاہر کا دیکھا ہے, باطن کا تو نہیں دیکھا, تو وہ باطن والی کیسے دکھائی دیتی ہیں؟ مثلا کبھی ہم نے سنا کسی نے کہا غیب سے ایک ندا آئی, ہم تو آج تک غیب سے ندا کوئی نہیں آئی, کیوں نہیں آئی؟ اب غیب سے ندا آنا بند ہو گئی ہیں, ہمیں کیوں نہیں آتی؟ اچھا جب ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو کچھ دوست یہ کہتے ہیں بھائی یہ چیپٹر ہم لوگوں کے لیے کلوز ہے. نہیں, اللہ نے بند نہیں کیا ہے, ہم نے بند کیا ہے, اللہ کی طرف سے اب بھی کھلا ہے. اور خدا نہ کرے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیپٹر کلوز ہے, نصرت امام کرنے والوں کے یہ چیپٹرز کھلے ہوئے ہیں, آپ پھر کسی اور راستے پہ چل نکلیں, ہم اور آپ غلط راستے پہ چلے جائیں گے. ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا, یہ اگر یہ دروازہ بند ہے تو پھر آگے بہت سارے دروازے بند ہونے ہیں. پھر اس دروازے کو آپ یہیں پہ کھول لیجئے. اچھا اب اس میں کیا کریں پھر؟ پریکٹیکلی کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے؟ گفتگو کیا ہوئی؟ وہ یہ کہ نصرت امام کے لیے ایک جنگ جیتنی پڑے گی, وہ جنگ نصرت کے وقت سے پہلے جیتنی پڑے گی, چونکہ جس دن نصرت کا وقت آئے گا وہ تو امتحان کا وقت نہیں ہوگا, وہ انعام کا وقت ہوگا. جنگ پہلے جیتنی پڑے گی, وہ جنگ کب جیتنی پڑے گی؟ اسی عام زندگی میں. کون سی جنگ؟ عرض کیا نفس کی جنگ. ایک طرف حق, ایک طرف باطل, ایک طرف صحیح, ایک طرف غلط, ایک طرف ذمہ داری, ایک طرف غیر ذمہ داری. مثالیں کیا ہیں اور ہم اور آپ کیسے اس کو جیتیں گے؟ بہت عملی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا اگر میں نے اور آپ نے وہ جنگ جیتنا شروع کی تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ہم نصرت امام کے لیے اور تیار ہو جائیں گے, جو ہمارا پورا ہدف ہے. پورا ہدف یہی ہے, ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم 10 دن اہل بیت کی نصرت کی تیاری میں مشغول رہیں اور سید الشہداء کے غم میں گزرنے والا وقت ہمیں اور آگے بڑھائے. اچھا اب آپ کون سی جنگ ہے آپ کی؟ بہت سادہ جگہ سے شروع کروں. آپ نے کھانا کھانا ہے, آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں, آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے, کھانا یا نہیں کھانا ہے؟ یہ وہ پہلا سوال ہے جو مجھے اور آپ کو پوچھ لینا چاہیے. چلیے ذہن میں آ گیا ایک مشہور و معروف حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں لیکن آپ کے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بھی انتہائی مفید ہے یہ, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. پوری تو شاید بیان نہ کر پاؤں, پہلا حصہ اسی ابھی خدمت میں عرض کروں گا. ایک آدمی چھٹے امام کی ذات گرامی کے سامنے آتا ہے, درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ اس طرح کا جملہ بولتا ہے کہ میں خدا کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں, اس راستے پر چلنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہم سب کی مشترکہ مشکل ہے. ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں خدا کے راستے پہ چلیں, اس راستے پہ چلیں جو اہل بیت اطہار اس راستے پر ہادی ہیں, رہنما ہیں, بے راہ نہ چاہیں. امام نے فرمایا 9 کام کرو انشاءاللہ اس راستے پر گامزن رہو گے. 9 کام کرو, پھر 9 کام آپ کو چاہیے ہوں گے نا, یقینا آپ کو بھی کرنے ہوں گے, مجھے بھی کرنے ہوں گے. میں ان 9 میں سے شروع کے 3 کام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. 9 اکٹھے کیوں نہیں کہہ رہا؟ اگر 9 کے 9 میں نے آپ سے کہہ دیے تو آپ بھول جائیں گے, آپ سب بھول جائیں گے. تو میں صرف 3 بولوں گا, آپ اس 3 کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور ان سے اپنے راستے کو شروع کیجئے گا. اور مولانا نے انہیں 3 کو شروع میں بیان کیا ہے, اس کا مطلب ہے ابتدا کرنے والے کو ان 3 سے ابتدا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے اہمیت واضح ہو گئی اس کی. روایت مستند ہے اس سے مطمئن رہے گا, یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ روایت مستند ہے. عنوان بصری اس حدیث کا عنوان کہا جاتا ہے اور مشہور روایت ہے. خدا نمتال مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بار پھر اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. فرمایا جب بھی کھانے بیٹھو جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ. اب کوئی ممکن ہے تعجب کرے, کہہ رہے آپ نے بہت بڑی بات کہی اور پہلی بات بہت چھوٹی سی تھی. کیا چھوٹی سی بات تھی؟ جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ. اس کا خدا کی راہ سے کیا تعلق ہے؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے اس کا تعلق میڈیکل سائنسز سے تو لگ رہا ہے, خدا کی راہ پہ چلنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اچھا کاش ہم لوگ میڈیکل سائنسز کے ناطے ہی عمل کر ڈالیں, کاش اسی لیے کر لو, کچھ تو نصیب ہو ہی جائے گا نا. پہلا قانون یہ, جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ. کیوں کہا یہ؟ چلیے پہلے تینوں بتا دیتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ. دوسری بات, جب کھانے لگو اللہ کا نام لو اور حلال میں سے کھاؤ. دو باتیں. تیسری بات, جب کھاؤ تو بھوک ختم ہونے سے پہلے اپنا کھانا ختم کر دو. تین باتیں, چھوٹی سی باتیں تھیں, کوئی مشکل تو نہیں تھی. آج رات سے عمل شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ توفیق نصیب ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد بجٹ پہ بھی اچھا اثر پڑے گا, بجٹ پہ بھی اچھا اثر. جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ, کھاؤ اللہ کا نام لو حلال میں سے کھاؤ. تیسری بات, کھانا کھانے لگو بھوک ختم ہونے سے پہلے اپنا کھانا ختم کر دو. اچھا آپ تینوں باتیں سمجھ گئے. آپ نے کہا چلیے ٹھیک ہے باتیں تو اہم ہیں, خدا کے راستے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ ہاں یہاں پر ایک اور مشکل ہے, میرے اور آپ کے اندر کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو اچھی طاقتیں ہیں لیکن غلط راستے پر لے جا سکتی ہیں. طاقتیں اچھی ہیں, ہمیں چاہیے, لیکن غلط راستے پر لے جا سکتی ہیں اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے. بہت غلط راستے پہ لے جا سکتی ہیں. ان کو ہم علم اخلاق کی زبان میں شہوتیں تعبیر کرتے ہیں, لذتوں کی خواہش تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوتی ہیں؟ ان پہلے تین جملوں میں امام نے انسان کی ایک خواہش کو کنٹرول کروایا. وہ کیا ہے؟ شکم پرستی, اللہ کی راہ میں چلنے میں رکاوٹ ہے. شکم پرستی کیسے رکاوٹ ہے؟ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری لذتیں ان کی شکم سے وابستہ ہیں. یہ لوگ جب اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر خدا کی راہ پہ چل نہیں پاتے, پھر بہت سارے حقائق کے دروازے ان کے سامنے بند ہو جاتے ہیں. مثلا مولا کا ایک فرمان آپ کے ذہن میں رہے یاد دہانی کے لیے, پھر دوبارہ اس کی تشریح پر آئیں گے. فرمایا کچھ چیزوں کو خدا نے کہیں رکھا ہے, لوگ کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے نہیں پاتے. اس میں یہ فرمایا خدا نے علم کو خالی پیٹ میں رکھا ہے, لوگ بھرے پیٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. خدا نے اچھا خالی پیٹ کا مطلب کیا ہے؟ مولا چاہتے ہیں ہمیشہ بھوکے رہیں ہم لوگ؟ نہیں, مطلب یہ ہے خدا نے متعال نے یہ چاہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے پہلے اپنی لذت پرستی کو کنٹرول کرے. اس میں شکم بھی ہے, اس میں جنسیات بھی ہے, اس میں قدرت اور طاقت کی طلب بھی ہے. ایک آدمی کو شکم سے لذت نہیں آتی لیکن دوسروں کے اوپر طاقت دکھا کر لذت آتی. ان تمام لذتوں کو کنٹرول کرو تاکہ تمہارے خدا کے راستے پر چلنے کی طاقت مضبوط ہو جائے, اور اگر ان کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ پہلے تو یہ خدا کے راستے میں رکاوٹ بنیں گی, دوسرے مرحلے میں تم خدا کے غلام نہیں رہو گے, ان کے غلام بن جاؤ گے, اپنی ہی لذتوں کے غلام. پھر یہ لذتیں کہیں گی یہ حرام کرو اور تم کر گزرو گے. عمر ابن سعد نے جو غلط کام کیا وہ کیوں کیا؟ وہ اپنے اندر موجود جاہ پرستی کی لذت کا غلام ہو چکا تھا. اس کے اندر رہ کی حکومت کی ایک لذت تھی, اس لذت کا اتنا غلام بنا کہ نواس رسول کو شہید کر دیا. ابتدا کہاں سے ہے؟ ہر کوئی پہلے دن عمر ابن سعد بنتا ہے کیا؟ نہیں. شروع کہاں سے ہے؟ شروع شکم پرستی سے. مولا نے فرمایا اگر تم خدا کے راستے پر چلنا چاہتے ہو, اور میں عرض کر دوں نصرت امام کرنا چاہتے ہو, اپنی لذت پرستیوں کا مقابلہ کرو. لذت پرستی کے مقابلے میں پہلے کس لذت سے لڑیں؟ فرمایا آسان ترین جگہ سے شروع کرو, شکم پرستی سے, یہاں سے شروع کرو. اگر تم یہاں کامیاب ہونا شروع ہو گئے پھر تم اگلے میدانوں کے اندر بھی کامیابی کی طرف جاؤ گے, اور اگر اس میں ناکام ہو گئے بھول جاؤ گے کہیں اور جا پاؤ گے. شکم پرستی جانوروں کی عادت ہے. ایک بہت بڑا چیپٹر ہے انسانوں کی ایک اور روح کا جو میرے اور آپ کے ساتھ ہے, اور اس کی شکل کا. انسان انسان رہتا ہے یا نہیں رہتا, میں اس چیپٹر میں نہیں جانا چاہوں گا. انسان کی شکم پرستی اس کو خدا کے راستے سے دور کرتی. اگر آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, کنٹرول سیکھ لیجیے. آپ کہیں گے عمر ابن سعد کتنا بدبخت تھا, رہ کی حکومت نہ بھی آتی تو کیا فرق پڑنا تھا. میں آپ سے عرض کروں گا بدبختی نہیں ہے, میں اور آپ امام کی بات کو چھوڑ دیں شکم پرستی کی خاطر. کیا بدبختی؟ بدبختی یہ کہ امام نے فرمایا تم خدا کے راستے پر چلنا چاہتے ہو شروع یہاں سے کرو, اور اگر میں نہ کروں یہاں سے شروع تو پھر کوئی راستہ ہے میرے سامنے نہیں, پھر کوئی راستہ نہیں. بس کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ان تین چیزوں سے شروع کرو. نمبر ایک, جب تک بھوک نہیں لگی ہے مت کھاؤ. کھاؤ تو دیکھو حلال میں سے کھاؤ, اللہ کا نام لو. تیسری بات, اپنے بھرے ہوئے پیٹ کے بجائے تھوڑے سے خالی پیٹ کے ساتھ کھانا روک لو. ہوگا کیا, جیسے جیسے آپ اپنی ان لذت پرستیوں پہ کنٹرول کرنا شروع کریں گے, آپ کی اور میری روح کا وہ مانوی چیپٹر مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. وہ مانوی چیپٹر مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر شاید آپ نے کبھی سنا ہو یا کہیں پڑھا ہو کہ مثال کے طور پر فلاں کام کرنا ہے تو پہلے تین دن روزہ رکھو. کیوں روزہ رکھوایا؟ اس لیے کہ تاکہ تمہاری وہ جو لذت پرستی کی عادت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو. جب وہ لذت پرستی کی عادت کم ہوگی پھر تمہارا کہیں رابطہ بننا شروع ہو جائے گا. آپ اس کو شروع کر کے دیکھیں. اچھا کیا جائے گا, یعنی فرض کرتے ہیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ حدیث غلط نکلی, جبکہ نہیں نکلے گی, صحیح ہے حدیث, ہم جانتے ہیں صحیح, 24 سال تو ہمیں بھی ہو گئے طالب علم بنے ہوئے. اگر یہ حدیث غلط نکلی آپ کے جسم پہ کوئی برا اثر پڑے گا؟ آپ اور صحت مند ہو جائیں گے, آپ اور صحت مند ہو جائیں گے. دنیا کی کوئی میڈیکل سائنسز یہ نہیں کہتی کہ 25% کم کھانے سے کوئی مرے گا, نہیں نہیں کبھی بھی نہیں مرے گا, آپ اچھے صحت مند ہو جائیں گے. تو جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آگے کیا ہوگا, چلے گا تو سمجھ میں آ جائے گی, نہیں بھی سمجھ میں آ رہی تو ٹیسٹ کرنے کی خاطر کر لے. ان تین باتوں پہ آپ عمل کرنا شروع کریں, آپ کی کنٹرول کی طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی. اچھا جب آپ نے یہاں پر کنٹرول سیکھ لیا, پھر بہت سارے ایسے میدان ہیں جہاں ہمارے جوان کنٹرول نہیں کر پاتے ہوں گے, بہت سارے ایسے میدان ہیں جہاں کسی کو پتا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی کر رہا ہوتا ہے. ان جگہوں پر کیوں ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی, کسی اور کے اندر طاقت ہوتی ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے غلط جگہ سے شروع کیا ہے, ہمیں شروع یہاں سے کرنا ہے. اب ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس سے کچھ نتیجہ حاصل کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے دوست احباب آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نماز میں توجہ دینا چاہتے ہیں توجہ نہیں ہو پاتی. یعنی اگر میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی پرسنٹیج کو دیکھوں تو میرے خیال میں 60-70% کا کم از کم معاملہ یہی ہے, وہ بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں. مشکل یہی ہے, کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کنٹرول ہوتا نہیں ہے. کوئی آئے گا وہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں نماز شب پڑھوں, آنکھ بھی کھلتی ہے اٹھتا پھر بھی نہیں. کبھی کوئی یہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں نماز قضا ہو رہی ہے, اٹھ بھی جاتا ہوں پھر بھی نہیں اٹھ پاتا, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. کبھی کوئی یہ کہتا ہے میں سوچتا ہوں ہر روز قرآن پڑھوں, وقت بھی ہوتا ہے سوچتا ہوں بس یہ پڑھنے والا ہوں اور پھر نہیں پڑھ پاتا. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہی کام اتنے شوق و ذوق سے کرتے ہیں, مزے لیتے ہیں اس کام میں. ہم لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے تلوار لٹکی ہوئی ہے. کہاں سے شروع کریں؟ یہاں سے شروع کریں جہاں سے مولا فرما رہے ہیں. کنٹرول کریں اپنے اوپر, اپنے شکم پہ کنٹرول کریں, خود بخود میرے اور آپ کے راستے کھلیں گے خود بخود. اب اس کا نتیجہ کہاں تک جائے گا؟ اس کا نتیجہ جائے گا نصرت امام تک. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مولا کا فرمان ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، لوگ علم ڈھونڈ رہے ہیں بھرے ہوئے شکم میں. بھرے ہوئے شکم میں کیا مطلب؟ اپنی لذت پرستیوں کے ساتھ علم ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں نہیں ملے گا. مختصر سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. آپ نے شاید نام سنا ہو، ایک مرجع تقلید تھے شیخ مرتضیٰ انصاری. اہل بیت کے چاہنے والوں میں پاکیزہ ترین مراجع تقلید میں سے ایک شیخ مرتضیٰ انصاری تھے. ان کا دور لگ بھگ کوئی 125 سال پہلے کا دور ہے. شاید آپ نے نام سنا ہو جمال الدین افغانی کا. جمال الدین افغانی 4 سال تک شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگرد رہے ہیں نجف اشرف. اب بتائیے جمال الدین افغانی کی ذات کا وہ پہلو ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے. جمال الدین افغانی بزاہش جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں شیخ انصاری کے درس میں رہنے کے بعد یقیناً ایک عارفانہ اور تقویٰ پر مبنی کردار رکھتے ہوں گے جو بہرحال لوگ بیان نہیں کر رہے. شیخ مرتضیٰ انصاری ایک زمانے میں اپنے کسی کلاس فیلو سے ملتے ہیں جو پرانے زمانے میں ان کے ساتھ کلاس فیلو تھے اور کوئی اتنی زیادہ مقام حاصل نہیں کر پائے. ان سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری آپ تو مرجع تقلید بن گئے، نجف میں آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا تشیع آپ کو اپنا مرجع تقلید مانتی ہے. علم میں آپ اور ہم میں 19-20 کا ہی فرق ہوگا. آپ وہاں پہنچ گئے اور ہم یہاں رہ گئے، یہ کیوں ہوا؟ کوئی بہت بڑا فرق نہیں تھا، تو آپ کیسے وہاں تک پہنچے؟ کہا آپ کو یاد ہے ایک دفعہ کسی نے ہمیں اور آپ کو ایک ایک سکہ دیا تھا؟ ہاں کچھ یاد تو آتا ہے. کہا ہم نے آپ کو سکہ دیا تھا، آپ سے کہا تھا کہ اور آپ نے ہم نے طے کیا تھا کہ ایک ایک سکہ لیں گے، آپ ہمارے لیے روٹی لے کر آئیں گے، چونکہ ہم دونوں کو بھوک لگ رہی تھی. ہاں یاد آ رہا ہے کہ نہیں، جب آپ روٹی لے کر آئے تھے تو آپ ایک روٹی لے کر آئے تھے اور قرضے کے اوپر جس کے پیسے نہیں تھے آپ کے پاس، آپ کچھ حلوا بھی لے آئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ ہاں یاد ہے. کہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کہ نہیں ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے روٹی کے اس حصے پر جس پر وہ حلوہ ٹچ ہو رہا تھا اس کو بھی توڑ دیا تھا، صرف وہ حصہ کھایا تھا جس پر حلوہ نہیں لگا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ میں قرضے کا مال نہیں کھاؤں گا، قرضے کا مال نہیں کھاؤں گا. کہنے کی لیکن اس سے کیا تعلق ہے؟ کہنے کی دیکھیے آپ نے روٹی بھی کھائی اور حلوہ بھی کھایا، آپ یہاں پہنچ گئے اور ہم نے صرف سوکھی والی روٹی کھائی، اس لیے ہم یہاں آ گئے. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے نفس پرستی دکھائی، آپ وہاں پہنچے، ہم نے نفس کو کنٹرول کیا، ہم یہاں پر ہیں. اب آپ تعجب نہیں کیجئے گا، آپ کسی عارف کے بعد میں بارے میں سنیں کہ وہ تو فرشتوں کو بھی چلتا دیکھتا ہے. بھائی وہ فرشتوں کو چلتے اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر جب بھی منہ ماری کا موڈ ہو منہ میں ڈالتا نہیں ہے. وہ مولا کی ایک حدیث پہ عمل کرتا ہے، جب تک بھوک نہ لگے مت کھانا، اپنے شکم کو خالی رکھتا ہے. کیوں؟ خدا نے انسانوں کو جانوروں کی طرح چرنے کے لیے نہیں بھیجا، خدا نے انسانوں کو ملکوت میں پرواز کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور جتنا یہاں جانوروں کی طرح چرو گے تمہاری ملکوت کی پرواز ختم ہو جائے گی. اب کسی نے نصرت امام کرنی تو راستہ سمجھ میں آ گئی. اب ہم سے کوئی یہ کہے بھائی اس کا نصرت امام سے کیا تعلق، جب امام تشریف لائیں گے تب ہم شروع کریں گے. پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، جب امام تشریف لائیں گے تو آپ شروع نہیں کریں گے، اس دن نتیجہ اناؤنس ہوگا، اس دن رزلٹ ہوگا. آپ نے شروع یہاں سے کرنا ہے، ابھی سے شروع کیجیے. آپ نے کوئی معرکہ کرنا ہے، اس 10 دن کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سمت اس طرح جو مجھے اب تک بہتر سمجھ میں آ جائے لے جانے کی کوشش کروں گا. طریقہ یہ طریقہ، اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھے. آپ جتنا کنٹرول کرتے جائیں گے خالصتاً خدا نے مطالعہ کے حکم کی خاطر، خوشنودی ہے خدا نے مطالعہ کی خاطر، آپ کا راستہ اہل بیت کے راستے کے نزدیک آنا شروع ہو جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا وہ خود آپ کی ہدایت کریں گے، خود ہدایت کریں گے، آپ کے راستے کھول دیں گے. آپ کو خود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ اس وقت کیا کرنا ہے، وہ آپ کا ہاتھ تھام لیں گے. اور آپ کی اور ہماری دعا بھی یہی ہونی چاہیے کہ مولا اگر میں نے اپنی عقل پہ بھروسہ کیا میں تو نہیں معلوم کیا کروں گا، اپنے نفس پہ بھروسہ کروں مجھے نہیں معلوم میں کیا کروں گا، میں اپنی باغڈور آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں، آپ ہدایت فرمائیں. لیکن اس ہدایت کے نتیجے میں کیا ہوگا، اگر آپ کو ایک دفعہ یہ پتا چلا کہ وہ یہ چاہتے ہیں پھر آپ کچھ اور نہیں کیجیے گا. کیوں؟ اس کا بھی قانون سن لیجئے. اگر آپ کو کہیں انہوں نے ہدایت دکھائی اور آپ نے اب بھی عمل نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے مزید ہدایت کا دروازہ بند کر لیا. پتا نہیں کتنے جتن ہوئے ہوں گے کہ آپ کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوگا، اور اگر خدا نے کرے عمل نہ کیا تو پتا نہیں کتنے جتن پھر کرنے پڑیں گے کہ پھر دوبارہ کوئی دروازہ کھلے. لہذا اگر ان کی تعلیمات میں سے کچھ سننے کو مل رہا ہے اس پر عمل کر ڈالیں. انشاءاللہ خدا نے مثال مجھے اور آپ کو توفیق دے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بڑے اہداف حاصل کرنے کا راستہ چھوٹے اہداف سے گزرتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان کوئی تیاری نہ کرے. آپ نے کبھی سنا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے صبح شام گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے، چلنے کی عادت ہی نہیں ہے، اور جناب آج کھڑا ہوا اور اولمپکس میں شرکت کی اور گولڈ میڈل لے کے آ گیا. نہیں ہوگا ایسا، اس کو مراحل سے گزرنا پڑے گا. آپ اور میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ اور میں کہہ رہے ہیں مولا تشریف لائیں جن کی آمد کا صدیوں انتظار ہوا ہے، اور میں زیرو سے شروع کروں گا اور اس دن ان کا ساتھ دے دوں گا. نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. پہلے دن بھاگنے والا گولڈ میڈل نہیں جیتے گا. اس کو پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کو اپنا ٹائم لینا پڑے گا، اس کو محنت کرنی پڑے گی، ایک ایک چیز کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ بنانا پڑے گا کہ اس در میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے. یہ پاکیزگی ہے. اب آپ خود سوچئے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو مس نہیں کر سکتا، معنوی مس نہیں کر سکتا وہ جو پاکیزہ نہ ہو. تو اہل بیت شریک قرآن تو ہے نا، انی تارکن فیکم الثقلین میں ثقل دیگر تو یہ ہیں. اگر اس کو پاکیزگی کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو میں نفس پرستی کی پاکیزگی کے ساتھ اہل بیت کے نزدیک کیسے جا پاؤں گا؟ اب سمجھ میں آئے کوئی کیوں اہل بیت کے پیچھے نہیں جاتا ہے، کیوں میدان جنگ میں ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے. اور کوئی کیوں اہل بیت کا ساتھ دے دیتا ہے؟ اس وجہ سے. محنت کی ہے ان لوگوں نے، ان میں سے ایک ایک نے اپنے نفس کے ساتھ جدوجہد کی ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں مولا امیر مومنین نے کمیل کو دعائے کمیل سکھائی. یوں ہی ایک آدمی گزرا امیر مومنین ایسی کہہ گیا تمہیں دعائے کمیل دیتے ہیں، بس ایسے ہی. چوتھے امام نے ابو حمزہ سومالی کو دعائے ابو حمزہ سومالی دی، اس وجہ سے کہ بس وہ تھے وہاں پر. اس وجہ سے ایک ایک نے اپنے نفس کے اوپر محنت کی، ایک ایک نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو ختم کیا ہے، تب کہیں جا کر اس مقام پر پہنچے. ہم اور آپ اتنی بڑی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، شہنشاہ عصر و زمان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں آسانی سے ہوگا یہ؟ کتنی خام خیالی ہے. نہیں، آسانی سے نہیں ہوگا، یہ بہت سختی سے ہوگا. اس میں بہت مشکلات جھیلنی پڑیں گی آپ کو، مجھے بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا. اور کربلا کا واقعہ سب کچھ سکھا رہا ہے، اصل کربلا کا واقعہ سکھا رہا ہے کیسے امتحان سے گزرا جاتا ہے، کیسے سختیاں جھیلی جاتی ہیں، کس طریقے سے پرورش کی جاتی ہے، کس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے، سب کا سب کربلا کے اندر نظر آ رہا ہے. جھیلنے والے جھیلنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور جو بھاگنے والے تھے وہ بھاگ چکے تھے. اب میدان ان کے ہاتھ میں تھا جو خالص تھے، مخلص تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں چلنے کے لیے بےتاب تھے. ظاہر ہے کہ یہ وہ تھے جن کے لیے سید الشہداء نے کہا کہ ان سے بہتر اصحاب کسی کو نصیب نہیں. یہ وہ تھے، یعنی یہ کائنات کے چند منتخب ترین افراد تھے جو میدان کربلا میں سید الشہداء کی گرد پروانوں کی طرح گھوم رہے تھے. یہ خدا نے متعال نے اپنی تخلیق کی ہوئی انسانیت میں سے چن چن کے کچھ نادر انسان نکال کر سید الشہداء کو دیے تھے کہ آپ ان کے ذریعے سے کربلا کا باغ سجا دیں. اب سید الشہداء نے گلستان کربلا کو سجانا تھا. یہ تھے. لہذا سید الشہداء ہر چیز میں ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے. آپ نے جملہ سنا ہے, کبھی کبھی سوچتا ہوں سوچتے ہیں لوگ کیسے لوگ تھے. آپ نے شب عاشور کے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے, شاید جب ہم شب عاشور پہ پہنچیں گے تو کچھ واقعات عرض کریں گے. لیکن کبھی ایک واقعے کے اوپر غور فرمائیے گا کہ جب دشمن کا حملہ نزدیک آتا ہے, سید الشہداء خیمے کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں, بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں, تشریف لاتی ہیں قدرے گھبرائی ہوئی, اور تشریف لا کر اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ اے بھیا آپ نے ان اصحاب کا امتحان لے لیا ہے, یہ جب جنگ شروع ہوگی تو آپ کا ساتھ دیں گے؟ اتنا بڑا لشکر سامنے آ رہا ہے, مصیبتیں سامنے آنے والی ہیں, یہ سب آپ کا ساتھ دے دیں گے؟ سید الشہداء نے اپنے اصحاب کی تاریخ میں جملہ ارشاد فرمایا, کہا بہن مطمئن رہو میں نے ان کو ہر طرح سے آزما لیا ہے, ان میں سوائے جان دینے کے لیے بیتاب رہنے والوں کے میں نے کسی کو نہیں پایا, ان کو ہم نے ہر طرح سے آزما لیا ہے. یہ سب جان دینے کے لیے بیتاب ہیں. اچھا یہ جان دینے کے لیے کتنے بیتاب تھے؟ یہ جان دینے کے لیے اتنے بیتاب تھے کہ نافع بن حلال بزلی نے بی بی کی یہ ندا سن لی کہ انہیں آزمایا یا نہیں آزمایا ہے. نافع بن حلال موقع شناس تھے. نافع بن حلال سینے تشریف لائے حبیب ابن مظاہر کے پاس. حبیب ابن مظاہر بزرگ حرم ہیں, ان اصحاب کے اجتماع میں بزرگ ہیں, 70 سے اوپر سن ہے ان کا. حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے اور حبیب سے کہا اے حبیب غضب ہو گیا ہمارے ساتھ. کہا کیا ہوا؟ کہا اے حبیب میں نے ابھی ایک سیدہ کی صاحبزادی کی آواز سنی ہے, وہ فرما رہی ہیں پتہ نہیں اصحاب کے اوپر یقین ہے یا نہیں ہے, یہ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. حبیب نے کہا کہ اب موقع ہے, اب موقع ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا. گویا بنی ہاشم کے جوان بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بنی ہاشم کے جوان بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ اے سرداروں کے جوانوں آپ لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے جائیے, یہ معاملہ ہم غلاموں کا ہے, ہم غلام دیکھیں گے اس معاملے کو. بنی ہاشم کے جوان اپنے اپنے خیموں کے اندر تشریف لے گئے. حبیب ابن مظاہر نے باقی غلاموں کو جمع کیا, کہا دیکھو ہم اہل بیت کے خاندان سے نہیں ہیں, ہم اہل بیت کے غلاموں میں سے ہیں, بیوی بی کو ہماری صداقت کا یقین ہونا چاہیے, اب ہم نے امتحان دینا ہے, میں ایک امتحان میں تمہیں مبتلا کروں گا, اگر تیار نہیں ہو تو امتحان کے لیے مت جانا, اور اگر تیار ہو تو امتحان کے لیے جانا. سب کھڑے ہوئے, انہوں نے حبیب سے کہا حبیب تم ہمارے بزرگ ہو, اگر تم حکم کرو گے وہی کریں گے جو تم کہو گے. کہا ٹھیک ہے. سب کو لے کر بی بی کے خیمے کے سامنے آئے. گویا سید الشہداء تشریف فرما تھے. سید الشہداء سے کہا مولا آپ کی بہن سے کچھ دیر کے لیے کلام کرنا ہے, کچھ اجازت مرحمت فرمائے. مولا نے اجازت دی. حبیب نے 10 بستہ کہا. کہا بی بی آپ کے چند غلام خیمے کے باہر کھڑے ہیں, انہوں نے شمشیریں گردنوں کے اوپر رکھی ہوئی ہیں, ہمیں رات کی مہلت نہیں چاہیے, ہم نے تو کل بھی جانے دینی ہے, اب آپ کا حکم چاہیے, ایک اشارہ کرے اپنی گردنوں کو خود ہی کاٹیں گے, ہمیں یہ گردنیں نہیں چاہیے, ہم نے رات کی مہلت نہیں مانگی, ہم آپ کے خادے میں ہیں, آپ کے لیے جان دینے کے لیے آئے ہیں. یہ حبیب ابن مظاہر ہیں, مزاج شناس ہیں, عاشق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. مختلف روایات ہیں ہمارے پاس کیوں سید الشہداء نے حبیب کو بلایا. لوگ جنگ کے لیے جوانوں کو بلاتے ہیں, سید الشہداء 70 سال کے بوڑھے کو بلا رہے ہیں. کچھ قابلیت ہونی چاہیے نا حبیب کے اندر, کوئی بہت غیر معمولی قابلیت ہونی چاہیے حبیب کے اندر. اس طرح سے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بی بی ایک موقع پر تشریف لائی اور سید الشہداء سے کہا, کہا بھیا ہم جب سے کربلا میں آئے ہیں ہر روز دشمنوں کی فوج آ رہی ہے, ہماری کوئی فوج نہیں آ رہی, کوئی ہمارا جانے والا نہیں رہا. فرمایا ہے ہمارا جانے والا بھی ہے, راستے میں ہے, وہ ضرور آئے گا, وہ ضرور آئے گا. کوفہ خط تحریر کیا, کوفہ خط تحریر کیا اور خط کا متن بہت عجیب متن تھا. علامہ نشان درجوادی جملہ اس طرح سے دہرایا کرتے تھے اور میں بزرگوں کے جملوں کی بہت قدر کرتا ہوں تاکہ ان کا ذکر ہوتا رہے. خط یہ تھا, کہا یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ دین سمجھنے والے حبیب ابن مظاہر کی طرف. یہ دین سمجھنے والے ہیں رجل فقیہ مورد اطمینان ثقہ حبیب ابن مظاہر کی طرف. اور اس کے بعد اس طرح سے تعبیر فرمایا, فرمایا اے حبیب رسول خدا سے جو ہماری قرابت ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. واللہ یہ عجب خط ہے, اب حسین دنیا کو کہہ رہے تم لوگ جانتے ہو میں نواز رسول ہوں. عجب غربت کا عالم ہے. فرمایا اللہ کے رسول سے جو ہماری قرابت ہے وہ آپ جانتے ہیں, ہم نرغے آدھا میں گر گئے ہیں, اے حبیب نصرت کے لیے آئیے. حبیب نے خط پڑھا, خط پڑھا, جاسوسوں کا وقت ہے بہت زیادہ بات فاش نہیں کر سکتے, اپنی زوجہ سے بھی کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں. کہا کہ کس کا خط آیا ہے, الحسب بیان تو علماء بیان کرتے ہیں. کہا کس کا خط آیا ہے, کہا کہ سید کا خط ہے, سردار کا خط ہے, میرے مولا کا خط ہے, انہوں نے بلایا ہے. کہا آپ کیا ارادہ ہے, چاہا کہ تقیہ کریں بات واضح نہ ہو جائے, شاید کوئی سننے والا تھا. کہا میں سوچتا ہوں کہ اس خط کے بارے میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. زوجہ نے اچانک کہا اے حبیب تم بوڑھے ہو گئے ہو, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے, وہ نواز رسول ہے, وہ وہاں تمہیں کربلا سے بلا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھ سوچو گے کہ کیا ہوگا, تمہارا تو بس ایک ہی کام ہونا چاہیے تم فوراً روانہ ہو جاؤ, تم جاؤ اپنی مولا کی نصرت کے لیے. حبیب نے اطمینان دلایا, کہا میں ایسے ہی کروں گا. مختلف بیانات ہمارے پاس موجود ہیں حبیب کے جانے کے بارے میں. حبیب تشریف لے جاتے ہیں, اپنے غلام سے کہتے ہیں کیونکہ جاسوسوں کا وقت ہے, اپنے غلام سے کہتے ہیں تو سواری لے کر باہر چلا جا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ حبیب جا رہا ہے. مسلم بن عقیل کا بہت ساتھ دیا تھا حبیب ابن مظاہر نے اور مسلم ابن اوسا نے, یہ دونوں عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کے بعد لوگوں کی نظروں سے چھپ گئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد ان دونوں کو شہید کر دے گا. تو حبیب ابن مظاہر چھپے ہوئے تھے, مسلم ابن اوسا بھی چھپے ہوئے تھے. ایک موقع پر اپنی سواری کو غلام کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ پائے کہ لمبے سفر کا ارادہ ہے. غلام باہر چلا جاتا ہے, حبیب ابن مظاہر چھپتے چھپاتے اس غلام کے پاس پہنچتے ہیں تو اسف بیان ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں غلام کھڑا ہوا ہے, آنسو بہا رہا ہے اور جانور کو تھپ تھپا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بس تھوڑی دیر صبر کر, اگر میرا مولا نہیں آیا میرا آقا نہیں آیا تو میں خود نصرت حسین کے لیے جاؤں گا. حبیب گریا کرتے ہیں گویا, کہتے ہیں اے خدایا حسین پر کیسی غربت کا وقت آ گیا ہے, اب غلام کہہ رہے ہیں کہ عذرت کے لیے جائیں گے. حبیب ابن مظاہر روانہ ہوتے ہیں, کربلا کی زمین سے گرد و خاک ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. سید الشہداء اپنے اصحاب سے کہتے ہیں اے لوگو کھڑے ہو جاؤ, ہمارا ناصر آ رہا ہے, ہمارا نصرت کرنے والا آ رہا ہے. لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی فوج نہیں آ رہی, ایک سوار آ رہا ہے وہ بھی بوڑھا ہے. نزدیک آتے ہیں, مولا کے پاس آتے ہیں, ہاتھوں کو چومتے ہیں, کہتے ہیں مولا میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا. گویا اہل حرم کو خبر ملتی ہے کوئی آیا ہے, بیویاں بھجواتی ہیں پوچھواتی ہیں کون آیا ہے, پتا چلا حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. ایک پیغام گویا آتا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف سے, حبیب کو کہو ان کو ہمارا سلام, وہ ہمارے بھائی کی نصرت کے لیے آئے. حبیب نے سر پیٹ لیا, کہا یا خدایا یہ کیسی غربت آئی ہے, اب بی بی اب اس حبیب کو سلام بھجوا رہی ہے. میں ایک جملہ کہوں گا, اے حبیب شام غریبا میں جاؤ ہوئے دیکھتے بیویوں کے ساتھ کیا ہوا.
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ حبیب کی شہادت کا, اے پاک پروردگار اہل بیت اطہار کرام شہید ہونے والوں میں قرار فرما,
اے پاک پروردگار منتقم خون کربلا پردہ غیبت میں منتظر ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما، اے پاک پروردگار تو نے اہل بیت اطہار علیہ السلام قرآن کریم پرچم اسلام کے ذریعے جو ہدایت بھیجی ہے ہمیں اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار سید و سردار کی عزاداری میں مشغول عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت اگر قابل اصلاح نہ ہوں تو ان کو جلد از جلد واسطے جہنم فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ایک گریہ سیدہ کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہے، اے پاک پروردگار اس بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہے جس کے لیے تیرے رسول نے کہا تھا اگر فاطمہ خوش ہے تو میں خوش ہوں، اگر وہ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں، اے خدایا ہمارے اعمال کو سیدہ کی خوشنودی کا سبب قرار فرما، ماتم حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین